بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أربعين أحاديث نووية لشرح قدس جاريه. اور آج کی نشست میں ہم حدیث نمبر 10 کی شرح کریں گے. فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن عباد البدر حفظہ اللہ کی شرح سے پہلے حدیث کا متن پڑھیں گے اور انشاءاللہ پھر شرح کو دیکھیں گے. امام نووي رحمة الله عليه فرماته عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر. الرجل هي رجل أبو باس ألف لام هي ألف ثم ذكر اچھا الرجل آپ کے پاس ہے ثم ذكر هو صحیح ہے الرجل صحیح ہے ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. حديث كترجمة سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سي روايته کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہے یعنی پاک ہے اور وہ صرف طیب چیز ہی قبول فرماتا ہے یعنی اور صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو. اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا اے ایمان والو ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کر کے جو طویل سفر کرے اس کے بال بکھرے ہوئے اور خود غبار آلود ہو وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر یا ربی کہے مگر اس کی حالت یہ ہو کہ اس کا کھانا حرام کا اس کا پینا حرام کا اس کا لباس حرام کا اس کی غذا حرام کی تو اس کی دعا کیسے قبول ہو. اس حدیث اس عظیم حدیث کے تعلق سے الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر احفظ الله فرماته نمبر ایک قوله ان الله طيب لا يقبل الا طيبا يدل على ان من اسماء الله الطيب. سب سے پہلی بات جو سب سے اہم بات اس حدیث میں ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتی ہے, توحید اسماء اور صفات. دیکھیں علماء کس طریقے سے الاہم فالمہم کا ذکر کرتے ہیں. اس جملے میں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, یہ جملہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے طیب نام ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ويقبل من الاعمال ما كان موصوفا بالطيب, جب اللہ تعالیٰ کا نام طیب ہے وہ صفت اللہ تعالیٰ میں موجود ہے, پاکیزگی کی صفت, اچھائی کی صفت, تو اعمال میں سے اللہ تعالیٰ صرف اور صرف طیب اعمال ہی قبول فرماتا ہے. وهو عام في جميع الاعمال, اور ہر عمل میں یہ صفت ہونی چاہیے. ومنها الكسب, جس میں کمائی بھی ہے جو انسان کماتا ہے. فلا يعمل المرء الا صالحا, تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اگر اس نے عمل کرنا ہے تو صرف صرف عمل صالح ہی کرے. ولا يكتسب الا طيبا, اور اسے کچھ کمانا ہے تو طیب ذریعے سے کمائے, حلال راستے سے, پاک راستے سے. ولا ينفق الا من الطيب, اور جب نفقہ دینے آئے کسی کو اپنے مال میں سے کوئی چیز دینے آئے تو پھر طیب مال میں سے اسے دینا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف طیب چیزیں قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ خود طیب ہے, پاک ہے, کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ناپاک چیز قبول فرمائے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ کا ناپاک چیز اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرتا. ناپاک چیز کون سی ہے؟ عام لفظوں میں ہر وہ چیز جو حرام ہے, جس عمل میں, جس کسب میں, جس کمائی میں حرام شامل ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا, اور اس حرام کمائی سے دیا ہوا صدقات اور خیرات بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. عجب بات ہے کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہے, اسے پیسہ بھی دینا ہے لیکن اسے اجر کوئی نہیں ملنے والا, کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے, صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے. اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو دونوں طرف سے گنہگار ہے. جیسے کہ ایک شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق نہیں کرتا, 40 دن کی نماز نہیں, کیا مطلب نماز نہیں پڑھے گا؟ وہ نماز پڑھے گا نہیں, قبول نہیں ہوگی, سزا ہے اس کی. کبھی تصدیق نہیں کی جادوگر کی, جرم تو دیکھیں آپ, سزا کتنی بڑی ہے. 40 دن کی نماز کتنی, 200 نماز بنتی, کتنی بنتی ہے؟ 200 نماز وہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا, اعلان ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. اگر نہیں پڑھے گا کفر ہے, پڑھنی بھی ہے قبول بھی نہیں ہوگی, نہیں پڑھتا اس سے بڑھ کر جرم ہے. تو بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں قبول نہیں بھی ہوتے, کرنے پھر بھی پڑھتے ہیں, یہی سزائے کافی ہے. سبحان اللہ. دوسرا پوائنٹ, وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ان دونوں آیتوں میں شخص فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے، مرسلین کو، رسولوں کو حکم دیا ہے، اور جن کی طرف ان رسولوں کو بھیجا ان کو بھی حکم دیا ہے، رسولوں کو بھی حکم ہے اور جن کی طرف رسول بھیجے ان کو بھی حکم ہے. کیا حکم ہے؟ بالاکل من الطیبات، کھانا ہے تو طیب کھانا ہے. اور جیسا کہ مرسلین، بے شک مرسلین اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صرف پاک چیز ہی کھایا کرتے تھے، پاک چیز ہی کھاتے ہیں، تو پھر ان کے متبعین پر لازم ہے کہ وہ بھی پاک چیز کھایا کریں. جیسا فرماتے ہیں وَكَمَا أَنَّ الْمُرْسَلِينَ لَا يَأْكُلُونَ إِلَّا الطَّيِّبَ فَإِنَّ عَلَى أَتْبَاعِهِمْ أَلَّا يَأْكُلُوا إِلَّا طَيِّبًا. على وجوب کے لیے ہوتا ہے، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ، على کس لیے ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے ہوتا ہے. یہاں پر بھی فَإِنَّ عَلَى أَتْبَاعِهِمْ أَلَّا يَأْكُلُوا إِلَّا طَيِّبًا. کیسے آپ رسول کے متبع ہیں؟ نماز تو آپ نماز نبوی پڑھ لیتے ہیں، لیکن کمائی آپ کی نبوی کمائی جیسی نہیں ہے، حرام کی کمائی، طیب کمائی نہیں ہے. انصاف ہے؟ اخلاق کسی اور کے ہیں، عبادات کسی اور کی ہیں، اصول کسی اور کے ہیں، طریقہ کسی اور کا ہے، سیاست کسی اور سے لی ہے، یہ کوکٹیل نہیں چلے گا. سیدھا راستہ اختیار کرو. حق کا راستہ صراط مستقیم ہے، کہیں پر بھی آپ کو اس سیدھے راستے میں کوئی پریشانی یا کوئی رکاوٹ یا کوئی تنگی محسوس نہیں ہوگی. اگر کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہو، واللہ صراط مستقیم کے سوا جتنے بھی راستے ہیں سارے کے راستے، سارے کے سارے راستے تنگ راستے ہیں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے بھرے ہوئے ہیں، رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں. جیسے کہ رسول اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام السلام ورحمۃ اللہ اس دنیا میں سب سے بڑے کامیاب ہو کر گئے ہیں. کوئی سوال کرے دنیا کوئی کامیاب انسان بھی گزرا ہے؟ کیا جواب ہے؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. آپ تاریخ دیکھیں، عجب بات دیکھیں آپ، دنیا کے سب سے بڑے طاقتور، سب سے بڑے دشمن تھے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے. کیا خیال؟ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ یہ طاقتور طاقت دکھاتا رہا، ہاتھ بھی اٹھاتا رہا، گالیاں بھی دیتا رہا، برا بلا بھی کہتا رہا، اپنے زور بازو کا زور طاقت بار بار استعمال کرتا رہا. نتیجہ کیا تھا؟ جو دعوت ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے رسولوں کی، اسے کسی طاقت نے، دنیا کی ساری طاقتیں بھی اگر مل جاتی، خاتمہ کر سکی؟ آخر نتیجہ کیا نکلا؟ جب وہ طاقت ٹوٹی تو پھر انبیاء کی دعوت میں اور بھی چار چاند لگ گئے، انبیاء کے بعد بھی دنیا سے چلے گئے وہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، جزیرہ عرب صرف اسلام میں داخل ہوا تھا وفات کے بعد. سبحان اللہ. کہاں گیا ابو جہل؟ کہاں گیا ابو لہب؟ کسرا کہاں گیا؟ قیصر کہاں گیا؟ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کہاں گئیں؟ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھانا چاہا، بجھا سکے؟ بازو کے زور سے مٹانا چاہا، مٹا سکے؟ جو رسول کے متبعین ہیں، جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے، واللہ وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں، نہ صحیح ان کے مرنے کے بعد. دیکھے آپ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنہ کہا جاتا ہے، اپنے وقت میں فتنے میں تھے، ہر وقت تھریٹ تھی، کبھی بھی قتل کیا جا سکتا ہے، ظالم ہے، سزائے موت دے دیں تو کون کچھ کر سکتے ہیں، کو روک سکتے ہیں؟ لیکن ان کو پرواہ نہیں تھی. ساتھیوں نے کہا، شاگردوں نے کہا، دوستوں نے کہا، امام صاحب کیا ہوتا ہے؟ کہہ دو قرآن مخلوق ہے، جان تو بچا لو اپنی. کہتے نہیں کہوں گے قرآن مخلوق ہے، جب تک زندہ یہی کہوں گے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام مخلوق نہیں ہے. ایک شخص نے آ کے انسسٹ کیا اور کچھ دلائل پیش کیے کہ آپ کی حالت جو ہے اکراہ کی حالت ہے، اور جب ایسی حالت ہو تو جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے. یعنی جان چھڑا لو اپنی، کیا چاہتے، کہہ دو قرآن مخلوق ہے، فلان نے بھی کہا، فلان نے بھی کہا، فلان نے بھی کہا. یعنی بعض سلف میں سے مجبوری کی حالت میں کہہ دیا انہوں نے. امام صاحب نے اسے کہا جا کے باہر دیکھو، ملاقات کے لیے تھے، گئے تھے امام صاحب، جا کے باہر دیکھو. باہر گیا، واپس آیا، کیا دیکھا؟ کہتے میں نے لوگ دیکھے ہیں جن کے ہاتھ پہ قلم اور دوات ہے، وہ اس انتظار میں ہیں. کہتے پتہ ہی کیوں کہ ہاتھ میں قلم اور دوات ہے، وہ اس انتظار میں کہ میں کیا کہتا ہوں اور وہ تاریخ میں رقم کر دیا جائے گا کہ میں نے کیا کہا تھا، تاریخ بن جائے گی. میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کچھ ایسے الفاظ ہوں جس کی وجہ سے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کوئی فتنہ کا باعث بنے. سبحان اللہ، صبر کرتے رہے، کوڑے کھاتے رہے، پریشان ہوتے رہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبع تھے، نتیجہ کیا نکلا؟ امام اہل سنت. سبحان اللہ، معتزلیوں نے بھی، یعنی ابن ابی دعاد خلیفہ کے دربار میں جب لاجواب ہو جاتا تھا، کیونکہ امام صاحب بار بار ایک چیز کہتے، مجھے کہیں سے کوئی دلیل دکھا دے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہنے کے لیے تیار ہوں، کہیں سے مجھے دکھا دے. میں کبھی انشاءاللہ اس پہ پورا درس دوں گا کہ یہ فطرہ ختم کیسے ہوا، بڑا خوبصورت اس کا اینڈ ہے. فطرہ ختم ہوا تھا نا، اب کیا سمجھتے، یوں جب صبح اٹھے تو فطرہ ختم تھا؟ علمی مناظر و گفتگو ہوئی تھوڑے سے لمحے میں، سبحان اللہ، اور خلیفہ کو سمجھ آ گئے کہ بھائی ہو واقعی غلطی ہماری ہے اور حق ان کے ساتھ ہے. علم کا راستہ آپ اختیار کرتے رہے، علم کا دامن کبھی نہ چھوڑے، تقوی کا دامن کبھی نہ چھوڑے، حسن ظن باللہ سبحانہ و تعالی، اپنے رب سے اچھا گمان رکھے، صبر کرتے رہے، واللہ نتیجہ آپ کے حق میں ہی ہوگا. کیونکہ جو کچھ اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا، متبعین کو وہی حکم دیا، تم بھی پاک کھاؤ اور تم بھی پاک کھاؤ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے، متبعین کیوں کامیاب نہیں ہوں گے؟ کامیابی سے مراد یہ نہیں کہ دنیا میں آپ بادشاہ بن جاؤ گے. کیا دنیا کے بادشاہ کامیاب ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اگر دنیا میں بادشاہت کامیابی ہوتی تو فرعون و نمرود سب سے بڑے کامیاب ہوتے دنیا میں. موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، اور 10 سال مدین میں خدمت کرتے رہے، بکریاں چراتے رہے. کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو دی جو بکریاں چرایا کرتے تھے. دنیا میں اسٹیٹس کوئی معتبر چیز نہیں ہے کامیابی ناکامی کے لیے. دنیا کا اسٹیٹس دنیا میں رہ جائے گا نا، ساتھ کیا جائے گا آپ کے؟ آپ کا عمل ہوگا. اگر عمل صالح ہے اس دنیا میں تو آخرت میں اس کا بدلہ اسے اچھا ہوگا، اگر عمل فاسد ہے دنیا میں تو آخرت میں بدلہ خیر میں ہوگا یا شر میں ہوگا؟ جو کیا ہے وہی پائیں گے نا. آج کڑوا درخت کا بیج ہم بو رہے ہیں، فروٹ کڑوا ہوگا یا میٹھا ہوگا؟ پھل ہمیشہ کڑوا ہی ہوگا، کیونکہ بیج ہمارا وہی ہے. ہمارا عمل فاسد ہے، قیامت کے دن عمل صالح نہیں ہو سکتا کبھی. اگر فاسد عمل سے آج توبہ کر لی ہے تو واللہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لی ہے، یہ اعمال فاسدہ نہ اعمال صالحہ ہوں گے، الٹا. تیسرے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم ذکر الرجل، اصل مسئلہ یہ ہے، وہ ابتدا تھی حدیث کی، یہ خوبصورت یعنی انداز بیان کی خوبصورتی کی انتہا ہے. اصل پیغام حدیث کا یہ ہے، لیکن ابتدا دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے ہوئی، اللہ تعالیٰ کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی عظمت دیکھیں، ان کی اتباع کرنے والے کا مقام دیکھیں، اور پھر اصل بات آئی ہے. ایک مثال دی ہے، پیغام سے پہلے مثال ہے. پیغام جو ہے آخر لفظوں میں ہے، دو لفظوں میں جو اصل پیغام ہے. مثال پہلے دیکھنے آپ، ثم ذکر الرجل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، اشعث بکھرے ہوئے بال، اغبر گرد غبار اس کے چہرے پہ، اس کے سر پہ، اس کے جسم میں. کس چیز کی علامت ہے؟ لمبے سفر. یمد یدیہ، دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، کس طرف؟ زمین کی طرف یا آسمان کی طرف؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ عرش پر، آسمانوں پر ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو ہاتھ کبھی زمین کی طرف بھی اٹھ جاتے کہ نہیں؟ کبھی دیکھا آپ نے کسی کو دعا مانگتے ہوئے اس کے ہاتھ زمین کی طرف یوں جھکا ہوا ہو؟ کیا خیال ہے؟ اگر کوئی شخص ایسا کرے اسے کیا کہتے؟ ہاں، جہمی کہتے ہیں. جہمی نے ہاتھ زمین کی طرف نہیں کیا. بشم الریسی نے سجدے میں کہا، نعوذ باللہ ثم نعوذ، سبحان ربی الاسفل، لیکن سبحان ربی، ہم کیا پڑھتے سجدے میں؟ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں نا. اس ظالم نے کہا نعوذ باللہ، یعنی دیکھ انسان جب گرتا ہے تو کیسے گرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی علو کی صفت کا انکار کیا تو لازمی تھا کہ نہیں؟ سزا ہے. سجدے میں بلند آواز میں کہا تھا کہ سننے والے میں سنو کہ میرا عقیدہ کیا ہے. اگر دل میں کرتے تھے، کہتے تھے، جب ہم سجدہ ہم کرتے ہیں ساتھ والا سنتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. فرض نماز میں جب پورے صف میں ایک ساتھ ہوتے ہیں کیا پڑھتے ہم؟ کسی کو پتہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ سناتے ساتھ والوں کو، امام کی آپ سنتے امام کیا کہہ رہا ہے. اس ظالم کو دیکھیں، سجدے میں جا کے لوگوں کو سنایا اور کہا نعوذ باللہ سبحان ربی الاسفل. اسفل جانتے ہیں؟ نیچے. الاسفل سب سے نیچے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے؟ لیکن کس نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ کبھی اسفل کی طرف ہاتھ کر کے دعا کرتا ہو؟ سیدھا پکڑ کے لے جائیں گے نا پھر پاگل خانے میں. کبھی دیکھا ہم نے کسی کو یوں جھکا ہوا ہو زمین کی طرف، یوں ہاتھ یہ الٹے کیے ہوئے زمین کی طرف اور اللہ سے دعا مانگو؟ آسمان کی طرف ہاتھ کیوں اٹھتے ہیں؟ فطرت ہے. فطرت لوگوں کی بدل بھی گئی ہے تب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ لوگوں نے فطرت کو بدلا ہے کہ نہیں بدلا؟ اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ موجود ہے، فطرت بدلی ہے کہ نہیں بدلی؟ یہی لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جب دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں؟ نیچے کیوں نہیں اٹھاتے؟ کبھی دائیں اٹھایا، کبھی بائیں اٹھا لیا، کبھی نیچے اور کبھی کبھی اوپر بھی، کیونکہ ہر جگہ تو ہے نا. صرف اوپر ہاتھ کیوں اٹھتے ہیں؟ اپنے دل کو کیا جواب دیں گے؟ دل مجبور کر دیتے کہ ہاتھ ادھر اٹھاؤ. تم جو سمجھو نہ سمجھو، جو بھی عقیدہ بدعقید کی دل میں ہے، دل اجازت نہیں دیتا کہ کبھی ایک مرتبہ بھی ہاتھ زمین کی طرف اٹھے. سوال نہیں پیدا ہوتا، جس سے یہ شخص اپنے دل کی مخالفت کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا ہی لیتا ہے، اپنے عقیدے کی مخالفت کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا ہی لیتا ہے آسمان کی طرف. اچھا، یمد یدیہ الی السماء، یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب. جب رب کہا، اے میرے خالق، اے میرے رازق، اے میرے مالک، اے میرے مشکل کشا، اے میرے حاجت روا، یہ سب ربوبیت کے معنی میں موجود ہے. دو مرتبہ فرمایا، ایک مرتبہ بھی نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے دو مرتبہ یا ربی یا ربی. حالت کیا ہے اس کی؟ زبان پر تو یہ ہے حالت، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، لمبا سفر کر کے آیا ہے، چہرے پر گرد و غبار، بال بکھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کی حالت کیا ہے؟ اندرونی حالت کیا ہے؟ باہر کی حالت تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، اب اندر کی حالت اس کا رب جانتا ہے نا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا جسم پہ لباس حرام کا، وغذی بالحرام، حرام ہے حرام ہے، اس کا جسم حرام سے بھرا ہوا ہے، یعنی اتنا حرام ہے غذیہ کہ اس کے خون کے ایک ایک سل تک، جسم کے ایک ایک خلیہ تک حرام پہ پھیل گیا ہے. فأنا يستجاب له، تو کیسے اس شخص کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ شخص فرماتے ہیں لما بين النبي صلى الله عليه وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ان اللہ لا يقبل الا طيبا، کہ اللہ تعالی صرف پاک چیز قبول فرماتا ہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں قبول فرماتا. وان المرسلين والمؤمنين امروا بالاكل من الطيبات، اور رسولوں کو اور مطلب مؤمنوں کو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ طیبات میں سے ہی کھائیں، پاک چیزیں ہی کھائیں. بین ان من الناس من يخالف هذا المسلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ بعض ایسے لوگ موجود ہیں جو اس راستے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. کس راستے کی؟ الاکل من الطیبات، کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ناپسند ہے، راضی ہے ناراض ہے، بس میرا پیٹ بھرنا چاہیے، میرے بچوں کا پیٹ بھرنا چاہیے، میری زندگی اچھی ہونی چاہیے، میرا گھر سب سے اچھا ہونا چاہیے، میری بیوی سب سے خوبصورت ہونی چاہیے، میرے بچے سب سے بڑے ہونے چاہیے، سب سے مہنگے اسکول میں پڑھنا چاہیے، میری سواری سب سے اچھی ہونی چاہیے، میرا گھر سب سے بڑا ہونا چاہیے، میری دنیا سب سے اچھی ہونی چاہیے. رب ناراض ہے، وہ غفور و رحیم ہے. رب کو ناراض کر کے کہتے ہو غفور و رحیم ہے؟ عجب ہے واللہ اس انسان پر، یعنی بے شرمی کی انتہا پہ کبھی اتر آتا ہے یہ شخص. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. ایسے لوگ ہماری امت میں بہت ہیں. میں کافروں کی بات نہیں کروں گا، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی بات میں کروں گا. نماز کا راستہ جانتے نہیں، فقراء مساکین کو جانتے نہیں، صدقات الخیرات دیتے نہیں، رشتہ داروں کو جانتے نہیں، توحید کے راستے سے بے رخی، سنت کے راستے سے دوری، فرما برداری آخری مرتبہ کب کی تھی سوچتے ہیں، پتہ نہیں کب کی تھی. جمعہ کی نماز کبھی پڑھی؟ دل کیا تو پڑھ لی، ورنہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. واللہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے اپنے پیاروں کے لیے، اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے. اگر آپ وہ اس رحمت کے بارے میں کہہ رہے اور سمجھ رہے ہیں جس رحمت سے اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی دیتا ہے، گدھے کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور کافروں کو بھی دیتا ہے، تب تو تم ٹھیک ہو، سچے ہو. لیکن یاد رکھیں ایسے لوگوں سے بہتر وہ جانور ہے، وہ گدھے ہیں. انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے. اگر یہ راستہ اختیار کرنا ہے، ناشکری کا راستہ، پھر واللہ یہ جانور تم سے اچھے ہیں. اپنے رب کا شکر تو کرتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے. آپ جب کسی جانور کو پالتے ہیں نا، پہلے سرکش ہوتا ہے، نئی جگہ ہوتی ہے، نئے لوگ ہوتے ہیں، چار پانچ چھ دس دنوں میں دیکھ لیں آپ. اب ڈالتے اسے چارہ ہے اور پانی پلاتے ہیں، سر جھکا دیتا ہے آپ کے سامنے، وہ اس کی سرکشی ختم ہو جاتی ہے. کیوں سر جھکاتا ہے؟ کیونکہ آپ کا احسان مند ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے کھلایا اور پلایا ہے. بہت سارے انسانوں سے اچھا نہیں ہے یہ جانور، شاید اپنے اس مالک سے بھی اچھا ہو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اب رب کے سامنے سر جھکانے والا نہیں ہے. کون بہتر ہے؟ پالنے والے جس کو اس نے پالا ہے. وہ ایسا فرماتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں جو اس مسلک کی خلاف ورزی کرتے ہیں. فلا يكون اكله طيبا، اس کا اکل، اس کا کھانا پینا طیب نہیں ہوتا. بل يعمد الى اكتساب الحرام، بلکہ وہ حرام کمائی کے لیے کوشاں رہتا ہے. يعمد جان بوجھ کے، عجب بات ہے. یعنی بعض لوگ حرام کھانے کی تاڑ میں ہوتے ہیں،
میں کہاں سے حرام کھا سکتا ہوں؟
واستعمال في جميع شؤونه، اور حرام صرف کماتا نہیں ہے بلکہ اپنے زندگی کے ہر معاملات میں حرام کو شامل کر دیتا ہے. کیسے معاملات میں؟ جب کمائی حرام کی ہے تو پھر کھانا پینا حلال کا ہوگا، آپ کا لباس حلال کا ہوگا، آپ کی زندگی حلال پر قائم ہوگی. زندگی میں انسان کیا زندگی؟ یہ چھت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سواری ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، یہی ہے نا. جب آپ کی سورس آف انکم حرام کی ہے تو پھر اس کا اثر پورے گھرانے پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس انسان نے اپنے لیے پھانسی کا پھندا خود بنایا ہے کہ نہیں؟ مال کے معاملے کا عجب بات ہے. قیامت کے دن مال کے تعلق سے دو سوال ہوں گے، ایک سوال نہیں ہوگا. عمر کے بارے میں ایک سوال ہے، جوانی کے بارے میں ایک سوال ہے، علم کے بارے میں ایک سوال ہے، مال کے بارے میں دو سوال ہے. کیا ہے؟ کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا ہے. ڈبل چیلنج ہے، ایک تو کمانا ہے حلال سے، خرچ بھی حلال میں کرنا ہے. اگر حرام سے کمایا ہے تو حلال میں خرچ اللہ قبول نہیں کرے گا، اگر حلال سے کمایا ہے اور حرام میں خرچ کیا ہے تب بھی قبول نہیں. تو ایک ہی راستہ ہے، بس حلال سے کماؤ اور حلال میں خرچ کرو، بیچ کا راستہ نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی زندگی کے سارے معاملات میں حرام شامل ہو جاتا ہے. مما اکل و ملبس و غذا، کھانا پینا، اس کی غذائیت، اس کی. وان ذلك من اسباب عدم قبول دعائه، اور یہ جو ہے اس کے دعا کی عدم قبولیت کے اسباب میں سے ہے. مع کونه اتى باسباب قبول الدعاء، ایسے شخص نے جو اسباب قبول الدعاء ہے وہ لے کے آیا ہے کہ نہیں؟ وہی فی هذا الحديث اربع، اس حدیث میں چار اسباب ہیں دعا کی قبولیت کی. دعا قبولیت کے مختلف اسباب، ان میں سے چار اس ایک حدیث میں ہیں. نمبر ایک، السفر مع اطالته وكونه اشعث اغبر، لمبا سفر، سفر ہے اور پھر سفر سے لمبا سفر، عام سفر بھی نہیں ہے. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ اچھا لمبا سفر ہو تو اور دعا قبول ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو اس حدیث میں مسافر بھی ہے اور عام سفر نہیں ہے، لمبا سفر کے یہاں تک اس کے بال بکھر گئے اور چہرے پر جسم پر گرد و غبار ہے، اس کی دعا زیادہ قبول ہونی چاہیے تھی کہ نہیں؟ یہ سبب ہے دعا کا، نمبر ایک. نمبر دو، وکونہ یمد یدیہ بالدعاء، دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے. اور آپ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کو خالی بھیج دے. اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ میرے بندے دونوں ہاتھ اٹھائے ہیں، مجھ سے مانگ رہا ہے، اب خالی ہاتھ نہ بھیجو اس کے میں. لیکن اس کے خالی ہاتھ کیوں اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے؟ خرابی اس کے اندر ہے. دوسرا سبب بھی موجود ہے. تیسرا، وکونہ ینادی اللہ بربوبیتہ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، یا ربی یا ربی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، اللہ تعالیٰ کے رب کے نام سے، رب کے نام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، سبب ہے کہ نہیں قبولیت کا. چوتھا، مع الحاح علی ربی بتکرار ذلک، یا ربی یا ربی، الحاح کے ساتھ بار بار دعا مانگنا، یہ بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو دعا تو کرتا ہے لیکن من قلب لاہن، اس کا دل اس کی دعا کے ساتھ نہیں ہوتا، دل کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہاتھ اٹھے ہوئے، کہاں دعا قبول ہوگی؟ اسے پتہ نہیں وہ زبان پہ کیا کہہ رہا ہے، بس مانگ رہا ہے جیسے لوگ مانگے، دل اس کا کہیں اور ہے. ومعنى قوله فن يستجاب لذلك، اور اس جملے کا معنی یہ ہے کہ فن يستجاب لذلك استبعاد حصول الإجابة لوجود الأسباب المانعة من قبول الدعاء، کہ دعا کی قبولیت استبعاد، یعنی دعا قبول نہیں ہوگی. کیونکہ اسباب مانعہ موجود ہیں جو دعا کی قبولیت میں دیوار کھڑی کر دی اور حائل بن گئے ہیں، رکاوٹ ہے دعا کی قبولیت میں. کیا ہے وہ اسباب؟ قبولیت کے موجود ہیں، لیکن جو سبب مانع ہے دعا کی قبولیت کا، وہ ان سارے چیزوں پر غالب ہے کہ نہیں؟ وہ کیا ہے؟ حرام کمائی. سبحان اللہ، یعنی حرام کمائی کا اتنا اثر ہے کہ آپ اپنے رب کو وسیلہ بھی بنائے اسماء و صفات کو، اور باقی جتنی بھی اسباب ہیں اب دعا کی قبولیت کے، وہ سارے کے سارے آپ رکھ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرے گا جب تک کہ یہ حالت نہیں بدلے گی. اچھا، اس نے تو حرام کھایا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہے. اس سے بڑھ کر ہے جس نے کیا کیا ہے، جس نے شرک کیا ہے، بارک اللہ، جس نے شرک کیا ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. سارے کے سارے عمل کا رہے تھے، صرف دعا نہیں، یہاں پر دعا نہیں مانگی قبول ہو رہی نا. شرک کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کوئی عمل صالح باقی رہتا نہیں، نماز، زکوٰۃ، صیام، حج، والدین سے حسن سلوکی، صلہ رحمی، جو بھی اعمال صالحہ ہے ایک بھی باقی نہیں رہتا شرک کے ساتھ، سب ختم. آج ہماری امت میں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. حرام کمائی کتنی لوگ پتہ نہیں، یہ کہوں کہ حرام کتنی کھاتے ہیں، حلال کتنی کھاتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کہوں تو کہوں کیا. یعنی حرام ایسے شامل ہو گیا ہے، اور بعض لوگ کی زندگی میں حرام کے نام کو کوئی چیز بھی نہیں ہے. کیا یار حرام حرام کہتے رہتے، کیوں پریشان کرتے رہتے ہو؟ یہ دنیا ہے، کمپٹیشن کا زمانہ ہے، آگے نہیں بڑھو گے تو لوگ تمہیں کچل دیں گے، بڑھو آگے. یعنی آگے بڑھو، دوسروں کو کچلو، اگر اپنے پیارے ہو پیارو تب بھی کچل دو. بعض لوگوں نے سگے بھائیوں کا حق کھا کے دنیا میں کوئی مقام حاصل کیا ہے، اپنے والدین کے سر پہ اپنا قدم رکھ کے ترقی کرنے کی کوشش کی ہے، ترقی ہوتی ہے. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، یہی دنیا کی فروان اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے. جس کے لیے اس نے نافرمانی کی ہے یہی اس کے لیے عذاب بن جاتے ہیں. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو سمجھنے والے ہیں، جو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کر اپنے آپ کو ایک مرتبہ یہ کہیں کہ تم کب تک یہ نافرمانی کرتے رہو، کب تک حرام کھاتے رہو گے، کب تک اپنے رب کو ناراض کرتے رہو گے، موت اگر اچانک آ گئی تو کیا جواب دو گے؟ آج ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. حرام کھانا ایک طرف ہے، مجھے یہ بتائیں امت میں شرک کتنا عام ہے؟ واللہ بعض ایسے جگہ ہیں، ایسے گاؤں ہیں، بڑے شہر نہیں کہوں گا میں، جن میں مساجد سے زیادہ مزارات ہیں، میں قسم کھا رہا ہوں. اللہ کے گھر کم ہوں گے، وہاں پر قبر والی جو خاص، یعنی چھوٹے سے مزار سے کہ بڑے مزار تک دیکھیں اگر آپ، جہاں پر قبر پہ بلڈنگ بنی ہو، جہاں پر لوگ جاتا ہے اور منتیں مانتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے گھروں سے بھی زیادہ ہے، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے گھر آپ کو ویران نظر آئیں گے، لیکن مزاروں میں آپ کو آبادی نظر آئے گی. قرآن مجید پڑھنے والے بہت کم ہوں گے، میں کل کی بات نہیں کر رہا، پیشن گوئی نہیں، آج کی بات میں کر، اپنے زمانے کی، اپنے وقت کی بات میں کر رہا ہوں. قرآن مجید پڑھنے والے کم ہیں، اور تعویذ لٹکانے والے دیکھیں کتنے ہیں. حرام کھانا ہے تو پھر حلال کا پتہ ہی نہیں، شرک کرنا تو پھر توحید کا ہی پتہ نہیں. ان دونوں کے بیچ میں جتنی برائیاں آپ گن سکتے ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں امت میں. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، گڑ گڑا کے دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن حرام کھانا نہیں چھوڑتے۔ فأنى يستجاب لذلك، کیسے دعا قبول ہوگی؟ جس مسجد میں تراویح پڑھ رہے، رو رو کے دعا مانگ رہے، قبر اسی کے اندر ہے، کہاں دعا قبول ہوگی؟ مسجد سے نکلے فارغ ہوئے تراویح پڑھنے کے بعد قبر کا طواف کر کے پھر گھر جانا ہے۔ فأنى يستجاب له، کیسے دعا قبول ہوگی مجھے بتائیں؟ ڈیزاسٹرز، مصیبتیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس میں وہ قتل عام ہو رہا ہے، مسلمان مسلمان کا خون کا پیاسا بن گیا ہے، جہاد کے نام پہ دہشت گردی عام ہو رہی ہے، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ دین محفوظ، بس ہم رونا دھونا جانتے ہیں، اندر سے تبدیل ہونا ہمارے لیے ناممکن بن چکا ہے شاید، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ واللہ جب تک اندر سے تبدیلی نہیں آئے گی، باہر سے کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے، نہ تو ہماری حالت سدھرے گی اور نہ ہی ہم کبھی عزت پا سکتے ہیں۔ دائیں بائیں مت دیکھیں کہ وہ کب سدھرے گا اور وہ کب سدھرے گا، وہ کب حرام کمائی چھوڑے گا، وہ کب حرام کمائی چھوڑے گا۔ اگر میں نے بینک کی نوکری چھوڑ دی، کوئی اور آکوپائی کر دے گا نا، تو پھر میں تو گئے نا۔ عجب بات ہے، کہاں گئے بھائی؟ جس نے تمہیں آج تک رزق دیا ہے، حرام تم نے مانگے تمہیں حرام سے دیا ہے، وہ تمہیں حلال کھانے سے محروم کرے گا تمہیں؟ آزمائش ہے کتنی ہے وہ جانتا ہے۔ اگر سچی توبہ ہے، چاہے تو آپ کو آزما کر تمہاری توبہ قبول کرے، اور چاہے تو بغیر آزمائش کے تو تمہاری توبہ قبول کرے، لیکن توبہ ہم نے کرنی ہے، پھر مرضی اس کی ہے۔ نہیں، بات دعا کی ہے، حرام کمائی سے نماز ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر، ورنہ پھر کتنی قضاء نمازیں پڑھتے ہم اور کیا کرتے ہم۔ لیکن یہ دعا مسئلہ کی بات، یمد یدیہ یطیل السفر، یہ سارا دعا مسئلہ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر دعا عبادت کی بات ہوتی ہم پھر کہیں کا نہ رہتے ہیں۔ یہ خاص کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے دعا العبادہ میں اس کو شامل نہیں کیا۔ دعا العبادہ جو نماز ہے جس میں، وہ تو اگر شرک کرتا پھر باقی کوئی چیز رہتی اس کے سامنے۔ اللہ اعلم۔ آئیے دیکھتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں، مما استفاد من حدیث میں سے بعض اہم پیغام۔ نمبر ایک، ان من اسماء اللہ الطیب، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الطیب نام ہے، اس لیے عبد اور طیب نام رکھنا جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہیں جائز الطیب، عبد اور طیب کیوں، کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الطیب، تو عبد طیب رکھنا نام جائز ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الطیب نام ہے، ومعناه المنزه عن النقائص، جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، یہ طیب کا معنی ہے۔ وان من صفاته الطيب، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اچھائی ہے اور پاکیزگی ہے۔ لأن اسماء اللہ كلها مشتقة، اللہ تعالیٰ کے نام سارے مشتق ہیں، یعنی ہر نام میں صفت پائی جاتی ہے، جامد نہیں ہے۔ وتدل على صفات مشتقة منها، اور ہر اللہ تعالیٰ کے نام میں صفات موجود ہیں جس نام سے یہ صفات لی گئی ہیں۔ نمبر دو، ان على المسلم، بے شک مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے، ان یاتی بالطیب من الاعمال والمکاسب، کہ وہ اعمال بھی طیب کرے اور اس کا کمائی بھی طیب اور اچھی ہو اور پاک ہو۔ عمل پاک کب ہوتا ہے؟ جب دو شرطوں پر قائم ہو، الاخلاص للہ تعالی ومتابعۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت اللہ تعالی ہی کے لیے خاص کرنی ہے، اور طریقہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر وسلم کا ہونا چاہیے، یہ عمل صالح عمل ہے، یہ پاک عمل ہے، اور کمائی رزق حلال کا ہونا چاہیے۔ نمبر تین، ان الصدقۃ لا تقبل الا من مال حلال، صدقہ صرف حلال مال سے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ وقد ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ثابت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يقبل الله الصلاة صلاة بغیر طہور، اللہ تعالیٰ کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں فرماتا، ولا صدقة من غلول، اور کوئی بھی صدقہ حرام میں سے اللہ تعالیٰ نہیں قبول فرماتا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، غلول جو مال غنیمت میں سے مال چرا کے لیے لیا جاتا ہے، حرام کا مال ہوتا ہے، اور اس میں عموم ہے کوئی بھی حرام مال ہو اس میں شامل ہے. نمبر چار، تفضل اللہ علی عباده بالنعم وامر بان یاکل من الطیبات، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل کرم اپنے بندوں پر اپنے نعمتوں اور احسانات سے نوازنے سے، اور ان کو حکم دینا کہ وہ پاک کھایا کرے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ پاک چیزیں پیدا نہ کرتا تو پھر حرام کھانے میں ہم مجبور ہوتے کہ نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارشیں برسائی ہوئی ہیں، نعمتیں حلال ہے اور پاک ہی پاک چیزیں ہیں. اچھا، حلال زیادہ ہے یا حرام زیادہ ہے؟ نہیں نہیں، جو ہمارے اوپر محرمات ہیں ایک انسان پر، محرمات زیادہ یا حلال چیزیں ہمیں زیادہ دی گئی ہیں؟ محرمات ہم گنتے، محرمات نہیں، کیا حلال گن سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، ہر پاک چیز حلال ہے اور ہر ناپاک چیز خبیث چیز حرام ہے. خبیث آپ گن سکتے ہیں کتنی ہے؟ اس نے جب منع کیا کھانے پینے کی اشیاء سے تو گن کے فرمایا ہے، مردار جانور ہے، سور کا گوشت ہے، بہتا ہوا خون ہے، یا کسی بت کے لیے کوئی اگر قربانی کی جائے، کیوں گنا ہے؟ اس لیے کہ جو حرام ہے وہ گنا چنا ہے، اور حلال کی فراوانی ہے، نعمتیں ہی نعمتیں. اب ان سارے حلال اور پاک چیزوں کو چھوڑ کر کوئی شخص حرام کھاتا ہے، ہے عجب بات کہ نہیں؟ یہ شخص فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعام اور احسان سے اپنے بندوں پر نعمتوں کی بارشیں برسائی ہیں، تفضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے بغیر کسی عوض کے. ہم نے کب مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے ہمیں انسان پیدا کر؟ کیا خیال ہے، کبھی مانگا تھا؟ ایسے جانور ہیں جو گندگی کھاتے ہیں کہ نہیں؟ کیا خیال ہے، ہم وہ ہو سکتے تھے کہ نہیں ہو سکتے تھے؟ ہمارا کیا کمال ہے کہ ہمیں انسان پیدا ہوئے ہیں، اس جانور کے کیا قصور ہے کہ وہ گندگی کھانے والا جانور پیدا ہوا ہے؟ اس نے ایسے پیدا ہونا تھا، اس کا رب کا حکم تھا، رب کی مرضی تھی، اور ہم عبد رب کی مرضی سے انسان پیدا ہوئے. ہم اشرف المخلوقات ہیں اور وہ ذلیل مخلوق ہے ہماری نظروں میں. دنیا میں وہ بھی مر گئے، یہ انسان بھی مر گئے، ہم بھی مر گئے. قیامت کے دن کون عزت والا اور کون ذلت والا ہے؟ وہ جانور دنیا میں گندگی کھانے والا مٹ گیا، مٹی بن گیا، کوئی حساب کوئی کتاب نہیں، اس کی جنت کہاں ہے؟ پتہ ہے جانور کی جنت کہاں ہے؟ جانور کی جانور کی جنت اس کی دنیا ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ جانور مزے سے کھاتا ہے، مزے سے پیتا ہے. اس کو جب مارتے ہیں نا، جو کوئی تکلیف دیتے ہیں نا، تو مارنے والا ظالم ہے، اس کا جواب دہ ہے. لیکن دنیا میں انسان جو مزے سے کھاتا اور پیتا ہے، کوئی مزے سے کھانا پیتا نہیں ہوتا، سوچ کے دیکھتا ہے اس میں مٹی ہے، اس میں کچھ گیا ہے. کبھی دیکھا ہے گدھے نے بھی کوئی گلاس میں دیکھا پانی صاف ہے یا نہیں، وہ پھر پیا اس نے؟ گندے پانی میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ پانی تھوڑا سا بالکل گندگی پھیلی ہوئی، پانی پیتا ہے کہ نہیں پیتا؟ اس سے ڈائریا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا پیٹ کیوں نہیں خراب ہوتا؟ کبھی دیکھا کہ گدھا بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا ہو کوئی پیٹ خرابی کے لیے، گولیاں کھانے کے لیے یا چورن وغیرہ کھانے کے لیے؟ سبحان اللہ، اس رب نے اس کا سسٹم ایسے بنایا ہے اور ہمارا سسٹم ایسے بنایا ہے، الغرض کہ وہ اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزار کے جاتا ہے اور پھر موت آ جاتی ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. زندگی کا مقصد پورا ہوا کہ نہیں جانور کا مجھے بتایا؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ اپنی نسل کو برقرار رکھنا، یہ مشن ہے اس کا. اس نے کیا کہ نہیں کیا؟ اگر کوئی جانور آج انڈینجرڈ ہو چکا ہے یا دنیا سے جانے والا یا ختم ہونے والا ہے تو کسی نے اسے کیا ہے؟ اس ظالم انسان، انسان نہ کہیں، اشرف مخلوقات ظالم انسان نے، چیتے اتنی بچ گئے ہیں، فلان ہرن اتنی بچ گیا ہے، فلان چیز اتنی بچ گئی ہے، ہماری کیلکولیشن سے غلط بھی ہو سکتی ہے، غرض دیکھیں، عجب بات دیکھیں آپ نے اس میں، ایک یعنی دنیا کی جتنی بھی فلان جانور ہے اسے کاؤنٹ کر لیا ہے، انسان اتنی ترقی کر سکتا ہے علم میں، کوئی سوچ سکتا ہے؟ عجب بات ہے کہ نہیں، سبحان اللہ. لیکن ان چیزوں کو خطروں میں کس نے ڈالا ہے؟ اس شرف والے انسان نے. کیوں؟ کس لیے؟ اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے. اور کیا ہے؟ اب ایسے جانوروں کے شکار بھی کرتے ہیں جن کو کھا بھی نہیں سکتے، اب مجبور ہو گئے وائلڈ لائف والے جو ہیں کہ اب سانپوں کو بھی وہ خاص بچا رہے ہیں. اب اگر سانپ قتل کرنا جہاں پہ ملے اسے قتل کرنا چاہیے، وہ اسے بچا رہے، بےچارے سانپوں کو بچا رہے، بےچارے یہ بھی ختم ہو جائیں گے. سبحان اللہ. جسے مارنا تھا اسے مارتے نہیں ہیں، جسے نہیں مارنا اسے مار دیتے ہیں. الغرض واپس آتے ہیں، جیسا فرماتے ہیں نمبر 5، ان اکل الحرام من اسباب عدم قبول الدعاء، حرام کمائی دعا کی عدم قبولیت کے اسباب میں سے ہے. نمبر 6، ان من اسباب قبول الدعاء السفر، دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے سفر ہے. وکون الداعی اشعث اغبر، اور دعا کرنے والا کہ اگر چہرے پہ گرد و غبار ہو، بکرے بال ہوں، یہ بھی دعا کی قبولیت کا سبب ہے. کیس کیا مطلب ہے کہ میں نے دعا مانگنی ہے، باہر جاؤں، مٹی اٹھاؤں، سر پہ ڈالوں، چہرے پہ ڈالوں، پھر دعا مانگوں، کیس کیا مطلب ہے؟ نہیں، اشعث اغبر تو ہے نا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا میں نہاؤں نہیں، میں پانی بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، گندگی سے لطمت رہوں اور بس گرد و غبار میں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. وہ تو ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، مسافر کی نہیں کر رہا ہوں، کہ شیخ صاحب فرما رہے ہیں وَكَوْنَ الدَّاعِ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، یہ بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے کہ بکھرے ہوئے بال ہوں اور چہرے پہ گرد و غبار ہو. اس کی کیا یہ مطلب ہے کہ اگر میرے چہرے پہ گرد و غبار لگ جائے، میں چہرہ دھوئے بغیر اللہ سے دعا مانگ، جب بھی چہرے پہ جیسے آندھے ہوا چلے نا اور غبار میرے منہ پہ گرے، میں دعا فورا مانگنا شروع کر دوں، یہ معنی ہے اس کا؟ نہیں معنی اس کا. بارک اللہ فیک، احادیث کو سمجھنا ضروری ہے. کیا یہ مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ پیغام ہے ہی نہیں. اور دوسرے نصوص میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند کرتا ہے، صفائی نصف ایمان ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ گندگی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے؟ گندگی پسند نہیں کرتا، لیکن یہ حالت جو ہے اس شخص کی ایسی ہو گئی ہے، اب ترس کھانے کے لائق ہو گئے شخص، لمبے سفر کر کر کے اس کو اپنی حالت بھی سنوارنے کا وقت نہیں ملا، اور محتاج ہے، مسافر محتاج ہے، نئی جگہ ہے اس کے لیے، مصیبت میں ہے، کسی کو جانتا نہیں ہے، جیب خالی ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، کہاں جائے گا؟ رب کو پکارو نا. اس اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، قریب الی الدعاء، استجابت الدعاء. اور جو لوگ بعض آپ دیکھتے ہیں نا مزاروں کے قریب، کچھ بابے ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، بابے ٹائپ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یوں عجیب سی شکل ہوتی ہے، یعنی 10 لوگوں کے بیچ میں جائیں گے بدبو وہاں تک آپ کو آئے گی، یعنی لوگ مشکل سے وہاں سے گزرتے ہیں، بال بکھرے نہیں ہوتے، پتہ نہیں ہوتے کیا ہیں، ایک بکھرے بال ہوتے ہیں نا، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ایسے بال ہوتے کہ پتہ نہیں بال ہی کہ کیا اس سر پہ رکھا ہوا ہے، اس بال اس کے اپنے ہیں، گرد و غبار نہیں ہوتی، مٹی ہوتی ہے، گرد و غبار تو اوپر تھوڑی سی ہوتے ہیں، یعنی بال اس کے سر مٹی سے بھرے ہوتے ہیں، اور سر داڑھی میں جوئیں ہوتی ہیں، اور ایسے لوگ وہاں پہ دھمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی خاص قسم ڈانس ہوتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور تماشا ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ، میں کیا کہوں. اور بعض لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، یوں ہاتھ پھیر کے اپنے سینوں پہ پھینکتے ہیں، گندگی کو اپنے جسم سے لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں،
کہاں پہنچے بزرگ ہیں بھائی؟
گندگی میں تو پہنچے ہوئے، یہ بات درست ہے،
اور کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں؟
اگر تمہارا مقصد اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچے ہوئے ہیں تو پھر تمہیں شرم آنی چاہیے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ آپ سلام کا فرمان ہے. یہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ گندگی قبول فرماتا ہے یا گندگی پسند کرتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ گندگی کون پسند کرتا ہے؟ شیطان پسند کرتا ہے. ابلیس کا راستہ ہے گندگی کا راستہ، بدبو کا راستہ. یہ سوچ کہاں سے آئی پتہ ہے؟ نہ تو صحابہ کرام ایسے تھے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء ایسے تھے کیا؟ صفحے پسند کرتے تھے کہ نہیں؟ یعنی ایک مرتبہ سیدنا انس فرماتے ہیں، چودھویں کا چاند تھا اور آپ سنوں کو میں نے دیکھا چودھویں چاند میں، تو میں حیران ہو گیا کہ چودھویں چاند آسمان پہ یا زمین پر اتر آیا؟ اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چمکتا ہوا چہرہ، چمکتے ہوئی داڑھی، خوبصورت، پانی کی قلت بھی ہوتی تھی تب بھی صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے. وہ یہاں پر پانی کے لنگر چلتے ہیں، پانی کو خاص، یعنی ایک بڑا تالاب ہوتا ہے جہاں سے لوگ آتے درباروں سے پانی پینے کے لیے، لیکن اس مردود کو تھوڑا سا وقت بھی نہیں ملتا کہ اپنی صفائی بھی کر لے. صفائی کریں گے تو بابا کون کہے گا اسے؟ پھر کون تعویذ لے گا؟ بعض لوگ بال گر جاتے تو بال کو تبرک کے لیے لے لیتے ہیں. یہ اس مزار کا یہ خاص بندہ، اس نے یہاں پر 40 سال لگائے ہیں مزار میں، نماز یہ پڑھتا نہیں ہے. اسے پوچھو نماز طہارت کیسے کی جاتی، کبھی کی ہو نا طہارت، اسے پتہ ہو طہارت کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء کیا ایسے تھے؟ انبیاء کے متبعین صحابہ ایسے تھے، سلف صالحین ایسے تھے. تو پھر یہ کہاں سے سوچ آئی کہ یہ لوگ کہاں سے آئے؟ پتہ ہے ہندو ساتھ کبھی دیکھے ہندو سادھو کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے ہی ہوتے ہیں. فرق کیا ہے؟ یہ مزار پر کھڑا ہوا ہے اور وہ، یہ دربار پر کھڑا ہے اور وہ مندر میں کھڑا ہوا ہے. شکل و صورت ہے کہ اس نے سبز کپڑے پہنے، اس نے پہنتے نہیں کچھ پہنتے تو ہیں بیچارے، کچھ پہنتے تھے پورا کو نہ وہ کرے، کچھ پہنتے کچھ چھپانے کے لیے، لیکن ان کا کچھ اورنج خاص قسم کپڑا ہوتا ہے وہ پہنا ہوتا ہے. ان کا سبز ہے، سبز گنبد سے لیا ہوا ہے اور انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے اپنا وہ اورنج لیا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اللہ کے لیے مجھے بتائے.
صرف نام،
صرف نام ہے نا، نام کا فرق ہے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. جیسا فرماتے ہیں نمبر 8، نمبر 7، ان من اسباب قبولی ایضا رفع الیدین بالدعاء، دعا کی قبولیت کے سباب میں سے دونوں ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے. جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ آپ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا بندہ دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے رب سے مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دونوں ہاتھ خالی بھیج دے. ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں اور حرام کھانے والے ہوتے ہیں، شرک بدعات کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں. نمبر 8، ان من اسباب ايضا التوسل بالاسماء، دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنانا بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے. اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما. اے اللہ تو کریم ہے، مجھ پر کرم فرما. اے اللہ تو رزاق ہے، ذو القوۃ المتین ہے، مجھے حلال رزق عطا فرما. اللہ اکبر، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. نمبر 9، ان من اسبابه الالحاح على الله فيه، انا من اسباب الالحاح على الله فيه، کہ الالحاح کہتے ہیں بار بار ایک ہی چیز کو کرنا، تکرار، ریپیٹیشنز. بعض لوگ ایک دفعہ دعا مانگی، دو دفعہ مانگی، تین دفعہ مانگی، تین دن، چار دن مانگی، یا دعا تو قبول ہوتی نہیں ہے. الالحاح في الدعاء، بار بار مانگی، تمہیں کیا پتا قبول کا وقت کب ہوتا ہے؟ دعا مانگنا ہمارا کام ہے، دعا قبول کر ہماری مرضی ہے کیا؟ ہم نے اسباب کو اور جو راستے ہیں، جو صحرا دعا کا، ہم نے وہ اختیار کرنا ہے، وہ ہم نے اختیار کیا ہے. کیا قبولیت ہماری مرضی کو ہونی چاہیے؟ لیکن ایک چیز ہے، ایک وعدہ ہے، جو چیز یہاں پہ شیخ نے ذکر نہیں کی، حدیث میں نہیں ہے، 10 نمبر پہ کر دیں، کہ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی. اگر آپ نے آپ کی کمائی حلال کی ہے، موحد ہیں، متبع سنت ہیں، اسباب دعا بھی آپ سارے کے سارے لے کے آئے ہیں قبولیت کے، اسباب دعا کی قبولیت کے، پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تو واللہ ضائع نہیں جائے گی یہ دعا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس دعا کے عدم قبولیت سے بہتر عطا فرمائے گا. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین میں سے ایک ملتا ہے. جب بھی کوئی دعا کرتے، اس لیے کثرت سے دعا کیا کریں، واللہ خیر ہی خیر ہے. نہیں دعا قبول ہوتی، ہماری بس کی بات ہے کہ دعا بھی قبول ہونی چاہیے. تو دیکھیں اگر دعا نہیں قبول ہوتی تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو تین میں سے اللہ تعالیٰ اسے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے. نمبر ایک، کیا تو اس کی دعا قبول ہوگی، یہ اس کا مقصد تھا، اسے مل گیا ہے. اس سے بہتر کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ دعا تو قبول نہیں ہوگی، لیکن کوئی آنے والے مصیبت کو اللہ تعالیٰ اس دعا سے ٹال دے جس کی ہمیں خبر نہیں ہے. اور اگر یہ بھی نہ ہو، مصیبت بھی آ گئی ہے، تیسرے کیا ہے؟ آخرت میں اعمال صالحہ کی شکل میں یہ نام اعمال میں دعا موجود ہوگی، جہاں پر ذرے برابر نیکی بھی کام آئے گی، ذرے برابر بدی بھی ناکام کر دے گی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا مثقال ذرۃ، تو دعا کا وزن ذرے جیسے برابر ہوگا. کیا الدعاء هو العبادة، والله ذرة تو زیادہ ہی ہوگا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آپ کی دعا خیر میں ہے شر میں ہے؟ خیرا يره. اور والله اللہ تعالیٰ ایسا خیر دکھائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا. یہاں تک کہ بعض ایسے لوگ ہوں جو کہیں گے کاش دنیا میں ہماری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، آج ہم روتے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہماری. کل وقت آئے گا جب بعض لوگ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ایک دعا قبول نہ ہوتی، نہ مال نہ اولاد نہ روزی، کچھ نہیں چاہیے ہمیں. آج ہم کہتے ہیں سب کچھ چاہیے، کیونکہ آج ہم دنیا کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. وہاں پر جب رب کے سامنے سر جھکا ہوگا، کوئی اور راستہ نہیں ہوگا، حساب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا. ایک ذرے کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے کہیں سے بھی کوئی نجات کا راستہ مل جائے، تب یہ انسان تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی. دنیا تو گزر گئی نا، دنیا کہاں ہے اب؟ چھوڑا نا پیچھے سب کچھ، کم تھا زیادہ تھا، دکھ تھا سکھ تھا، کچھ بھی تھا، کچھ ساتھ ہے دنیا میں سے. اللہ کی قسم یہ کپڑے بھی اتار دیتے ہیں، جیب میں کوئی 1000 روپے ڈال دیتے، کوئی پیارا کہتے ہیں مجھے بھی ساتھ جانے دو. آج ہمارے بچے ہمارے سینوں پہ سوتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی ہمارے بغیر. آج رات کو موت ہو گئی، کل کس کے ساتھ وہ سوئے گا؟ نیند آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی؟ کیا خیال ہے کب تک نہیں آئے گی؟ آخر آ ہی جائے گا نا، ایک دن دو دن دس دن. باپ کا سین نہیں ہے، چاچا کا ہے، ماما کا ہے، اور قریبی ہیں، سر پہ ہاتھ پھر بہت آ جاتے ہیں نا. سوال یہ کہ ہم کہاں ہیں؟ کتنا کام ہے، کتنی جگہ دیتے ہیں قبر میں؟ وہ جگہ ہے اندھیرا ہی اندھیرا، سناٹا تاری. آج ہم کہتے بچوں کو چپ کرو، شور نہ مچاؤ، یہ گالیاں دیتے ہیں، لانتے کرتے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے. خاموشی ہی خاموشی ہے، کوئی بھی یار مددگار نہیں ہے. ہم ہیں، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے. حلال کی کمائی ہے، حرام کی کمائی ہے، شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، توحید ہے، سنت ہے، کچھ بھی ہے اس وقت ہوگا سامنے. ایک شخص، اس میں بات ختم کرتا ہوں، میں بات کور کی ہے، مغرب ملک، مغرب آپ جانتے ہیں، موروکو، وہاں کا ایک تاجر تھا، بڑا امیر انسان تھا اور بڑی جسامت تھی اس کی. اس نے جو محل بنایا لوگوں کے لیے حیران کن تھا، یعنی ایک عجوبہ گھر تھا، وہ گھر تو نہیں تھا. اس کا عام کمرہ 10x10 meters کا تھا، عام بیڈ روم جو تھا، سب سے چھوٹا کمرہ تھا اس کا، کیونکہ جسامت بڑی تھی. اور اس بیڈ بھی اسپیشل بنتے تھے، کرسی بھی اسپیشل بنتی تھی، سب کچھ اسپیشل اس کے لیے ہوتا تھا، جوتے بھی اسپیشل بنتے تھے اس کے لیے. اپنے بچوں کو کبھی تنگی نہیں دی اس نے زندگی میں، جیسے کہ اپنا بڑا بیڈ روم بچوں کا اتنا ہی، سب کا، چھوٹے بچوں کو اتنا ہی دیتا تھا، کشادگی کشادگی ساری زندگی میں کشادگی دیتا رہا. یہ شخص مر گیا،
موت آ رہی ہے سب کو کہ نہیں؟ موت آ گئی ہے. نماز جنازہ پڑھی، غسل کیا، غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی، اب دفن کے لیے لے کے گئے. اب جس نے قبر کھودی اس نے نارمل قبر کھودی ہے. اب بیٹوں نے یہ نہیں کہا کہ ذرا بڑی کر دیں، ذرا باپ ہمارا ذرا لمبا چوڑا ہے، وہ نارمل قبر کھودی اس نے. جب قبر کے اندر لے کے گئے تو قبر تنگ پڑ گئی، چھوٹی پڑ گئی، اب کیا کریں؟ تو جس نے قبر کھودی اس نے کہا تھوڑا انتظار کروں، قبر کو بڑا کر دیتا ہوں تھوڑا سا. کتنی دیر لگے گی؟ 20 منٹ لگیں گے، آدھا گھنٹہ لگے گا. بیٹوں نے کہا نہیں، مہمان آئے ہوئے، گرمی زیادہ ہے، اس کو ایسے دفن کر دو. اس بیچاروں کو یوں ٹیڑھا، یہ یعنی یوں رکھ دیا قبر. وہ بیچارے سائڈ پہ نہیں ہو سکتا تھا، یوں سیدھا، یوں ٹیڑھا ہو گیا قبر میں، یعنی یوں وی شیپ جو ہوتا ہے نا جیسے، یوں بس اس کو بھی دفن کر کے چلے گئے. جس شخص نے زندگی ساری اپنے بچوں کو ایک لمحے کے لیے بھی تنگی نہیں دی، اس کے بچوں نے اس کے ساتھ کیا کہ مرنے کے بعد 20 منٹ انتظار نہ کر سکے، جیسے زندگی کے سارے سال بچوں کے اپنے گھر والوں کے لگا دیے. یار قبر نصیب ہو جائے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوش قسمتی ہے. کفن جسم پہ مل جائے نا مرنے کے بعد، یہ بڑی خوش قسمتی. آج کل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. پتہ لوگ کہاں پر پہنچنا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا، کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، کیا پانا چاہتے ہیں، کیا کھو رہے ہیں، پتہ نہیں. لیکن سوال یہ ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ جانے ان کا رب جانے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ٹھیک کر رہے ہیں، عبد الرب کو راضی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگو. اور اگر کچھ اور کر رہے ہیں تو ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا، عبد الرب کو راضی کرنے کا. بیوی بچے کبھی راضی نہیں ہوتے، دوست و احباب کبھی راضی نہیں ہوتے. کبھی سے مراد ایک بات پر راضی ہو دوسری پہ ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں، جب راضی ہوتے پھر ناراض نہیں ہوتا، بشرطے کہ اس کے حقوق کی تعمیر کی جائے، اسی کے راستوں کو اختیار کیا جائے، اپنی خواہشات نے نفس کو قربان کر دیا جائے، اس کے فرامین پر اس کے سامنے سر جھکایا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نافع اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح اور ہمارے سمجھ میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو اور ہماری کمائی کو حلال ذریعہ مہیا فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے رب کے فرما بردار بنے. جو بھی حلال کے راستے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے میسر کر دے، آسان کر دے، اور جو بھی حرام کے راستے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے وہ راستے دور فرمائے اور ہمیں ان سے دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.